بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تبادروا، لا تحاسدوا ولا تجابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ہر قسم کی اصلاح کی جو بنیاد ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو دنیا بھر کے بگاڑ انسان کے دل میں جمع ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہو، چاہے وہ عمل کا ہو، چاہے وہ معاملات کا ہو، چاہے اس بگاڑ کا تعلق دل سے ہو، زبان سے ہو، دیگر اعضاء سے ہو. لہذا اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اللہ کے ڈر کا. جب صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان چار باتوں کو میرا آخری پیغام سمجھ لو، انہیں میری وصیت سمجھ لو. جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر حال میں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو. لہذا یہ بنیادی مسئلہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگہداشت، اللہ تعالیٰ کی رقابت، کہ وہ ہم پر رقیب ہے، اس کی نظر ہمیشہ ہم پر ہے، ہمیشہ یہ خیال اور یہ تصور دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو تمام امراض، تمام بیماریاں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہوں، وہ زائل ہو سکتی. ہر بیماری کا علاج اسی صورت میں ممکن. اور دوستو، آج کے اس دور میں ہم مختلف امراض کا شکار. اس وقت جو امراض انتہائی خطرناک صورت حال اختیار کر چکے ہیں، ان میں سے تعصب کا مرض، حسد کا مرض، بغض اور کینے کا مرض، دلوں میں عداوتیں ہیں، رنجشیں ہیں،
ہمیں معلوم نہیں کہ ان امراض کا انجام کیا ہے. انتہائی تاریخ انجام ہے. دل کا مرض جو بھی ہوگا مہلک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا. لوگوں کامیابی ان کے لیے ہے جو پاک اور خاص ہو. فرمایا وہ نفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دکھا. کہ جس نے اس حصے کی اصلاح کر لی اپنے دل سے وہ انسان کامیاب. اور جس شخص کا یہ حصہ آلودہ ہو گیا کسی بھی گندگی سے کسی بھی گناہ سے تو قد خواب وہ انسان نامراد ہے. وہ انسان ناکام ہے. وہ بھٹکا ہوا انسان ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ لوگو اس جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اگر وہ ٹکڑا درست ہے تو پورا جسم درست ہے. جسم کے سارے اعمال قابل قبول ہیں. جسم کی ہر نیکی قابل قبول. اور اگر وہ ٹکڑا فاسد ہو گیا وہ ٹکڑا آلودہ ہو گیا خراب ہو گیا تو پھر پورا جسم خراب ہے. پھر پورا جسم فاسد ہے. فرمایا کہ الا وهي القلب. خبردار غور سے سن لو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. وہ قلب انسانی ہے جس کی اصلاح ضروری. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث ہے کہ ان الحیاء حق الاستحیاء. اصل با حیا انسان کون ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان الحیاء شعبۃ من الایمان. کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایمان کی ایک شاخ ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل با حیا کون ہے؟ اصل حیا کا احترام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ان یحفظ الرجل قلبه وما بعا. کہ انسان اپنے دل کی اور جو کچھ دل کے متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرے. اپنے اس گوشے کی حفاظت کرے. فرمایا کہ یہ اصل حیا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہمیں اپنے دل کو تمام امراض سے پاک اور صاف کرنا ہوگا. عصبیت کا مرض چاہے وہ قومیت کی بنا پر ہو چاہے وہ زبان کی بنا پر ہو رنگ و نسل کی بنا پر ہو یہ مرض انتہائی خطیر مرض ہے. یاد رکھو اگر کسی بھی اعتبار سے تم کسی مسلمان کے بارے میں کسی تعصب میں مبتلا ہو یا کسی بغض میں یا کسی حسد میں یا کسی کینے میں مبتلا ہو تو یاد رکھو اس کا انجام بڑا تاریخ ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ نیکی قبول نہیں کرتا. نیکی قبول نہیں کرتا. کہ نمازیں پڑھنے آتے ہو جمعے کے خطبے سنتے ہو اپنے مال خرچ کرتے ہو روزے رکھتے ہو کس لیے رکھتے ہو؟ یہ تمام نیکیاں کیوں انجام دیتے ہو؟ مال اس لیے کہ یہ ضائع ہو جائے یا اس لیے کہ اللہ انہیں قبول کر لے؟ اگر قبولیت کے لیے آتے ہو تو پھر اعمال کے تحفظ کا بھی درس لو کہ یہ نیکیاں محفوظ کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے؟ یہ حدیث آپ سنتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھا کرتے چنانچہ پیر کا روزہ آپ کا ہوتا جمعرات کا روزہ رکھتے. صحابہ نے پوچھا کہ ان دو دنوں کا روزہ آپ کیوں رکھتے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یومان یرفع فیہما العمل الی اللہ. کہ یہ وہ دو دن ہیں جن دو دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے عمل پیش ہوتے ہیں. تفصیلی عمل پیش ہوتے ہیں. ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. رات کی نیکیاں دن کو اور دن کی نیکیاں رات کو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں. لیکن تفصیلی وار وار جو تفصیل سے نیکیاں پیش ہوتی ہیں ان دو دنوں میں تیر پنس میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأحب أن يرفع عملي على صائمه، لہذا میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میرا روزہ ہو، کیونکہ روزہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ وعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین حدیثا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی 70 سال تک مسلسل سفر کرتا ہے. کتنی مسافت، کتنا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی بنا پر انسان اور جہنم کے درمیان پیدا کر دیتا ہے. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل پیش ہوں تو میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چرچا ہو کہ اس شخص کا آج روزہ، کبھی اس حدیث پر عمل کیا آپ نے؟ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کیجیے، روزوں کے لیے صرف رمضان کا انتظار کرنا یا رمضان کی فرضیت پر اتفاق کر لینا ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، لیکن آپ جس پیغمبر کے غلام ہیں، جس پیغمبر کا آپ نے کہنا پڑا، اس پیغمبر کی سنت سے صحیح معنی میں محبت پیدا کیجیے. یہ محبت، اس کا فائدہ قیامت کے دن معلوم ہو، قیامت کے دن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان دو دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکوکاروں کو معاف کر دے گا. جس جس کی نیکیاں پہنچتی ہیں، جس جس کے نیک اعمال پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اِلَّا الْمُشْرِكِينَ، نمبر ایک مشرک، جو کسی اعتبار سے شرک میں مبتلا، جو اللہ کے دربار کے علاوہ کہیں اور بھی جا کے چھپتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جس کی کئی درگاہیں ہیں، صبح کو کسی کو سلام، شام کو کسی کو سلام. فرمایا کہ ایسے انسان کی معافی نہیں، اور نہ ہی وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت میں اور آپ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرے. یہ دونوں کہیں توحید کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کے دونوں جز عین توحید. توحید پوری تب ہوگی جب دونوں جز صحیح معنی میں انسان اپنا لے اور قبول کر لے، نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی انحراف ہو اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی رسالت میں کوئی انحراف ہو. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرے گا یا اللہ کی کوئی ایک کسی غیر کو دے گا، کسی کو عالم الغیب سمجھے یا کسی کو مختار کل سمجھے یا کسی کو حاجت روا سمجھے یا کسی کو مشکل کشا سمجھے یا کسی کو دستگیر سمجھے یا کسی کو غریب نواز سمجھے، تو وہ مشرک ہے، وہ اللہ کی الوہیت میں شریک بنا رہا ہے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بات، اگر آپ کی بات کو چھوڑ کر کسی غیر کی بات کو مانتا ہے، آپ کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنے لیے مستقل اطاعت کے قابل سمجھتا ہے اور اس کی تکلیف کرتا ہے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے اس کی بات کو مانتا ہے، تو یہ رسالت میں شرک ہے. اور توحید پوری تب ہوگی جب انسان کی روحیت میں بھی کوئی انحراف نہ ہو اور رسالت میں بھی کوئی انحراف نہ ہو. فرمایا کہ ایک تو کس انسان کے لیے معافی نہیں جو کسی اعتبار سے شرک کرے، اور دوسرا انسان کون ہے؟ فرمایا کہ والذی بُنِیَت بینہ وبین اخیہ الشحنہ، اس انسان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں جس انسان کے دل میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بغض ہو، کوئی کینہ ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی اقلیت کا مرض ہو، قومیت کا مرض ہو، کسی قسم کا کوئی امتیاز ہو، ایسے انسان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں تکبر کا باعث بنتی ہیں. بظاہر سلام دعا ہوگی لیکن دلوں میں کینہ ہوگا، دلوں میں حسد ہوگا. فرمایا کہ ایسے انسانوں کے لیے معافی نہیں. ہاں، ایسے انسان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے مشرک کا تو وہ تو ناقابل معافی، اس کی تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے مشرک کا تو وہ تو ناقابل معافی، اس کی تو کوئی نیکی کام میں قبول نہیں. میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرا اور آپ کا کیا مقام؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، چاہے وہ 950 سال تک پیغام توحید پہنچاتے ہوں، چاہے وہ میری راہ میں آگ میں کود رہے ہوں، اپنے بیٹے کو میرے فرمان پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان تمام انبیاء کے دور میں ہم نے فردن فردن ہر نبی کی طرف وحی کی، اور آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، سب کو بتا چکے ہیں، اور آج آپ کو بھی بتا رہے ہیں. کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے انبیاء کی جماعت، اگر تم سے بھی ایک ذرے کے برابر شرک ہو گیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد. میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جو انبیاء سے خطاب ہے، بڑا تکون من الخاسرین، قیامت کے دن خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، نقصان پانے والوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. یہ شرک کا معاملہ ہے. اور فرمایا کہ وہ شخص جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی کینا ہو، کوئی دلی مرد ہو، جب اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ انہیلی، ذرا ٹھہر جاؤ، اس بندے کو مہلت دو، ذرا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حتی یصلحا، اس وقت تک جب تک ان کے دل کی تمام بیماریاں ختم نہیں ہو جائیں، جب تک یہ کینہ، یہ عداوت، یہ بغض، یہ نفرت بالکل پاک اور خاص نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ٹھہر جاؤ، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں. اب اختیار ہے تمہارا، چاہے ان دلی امراض کو دل میں رکھو اور اللہ کے دربار میں ملعون بنو، اور چاہے ان امراض کو دھو کر اپنی نیکیوں کو قبول کروا کر اہل سعادت کی صف میں شامل ہو جاؤ. اختیار ہے. صحیح مسلم کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث نے فرمایا کہ لا يشم رائحة الجنة، جنت میں جانا بھی دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. وإن رائحتها لطشم لطشم من 70 خریف، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے بھی انسان محسوس کر لے گا کہ جتنا کوئی 70 سال تک مسلسل سفر کرتا ہے. 70 سال کی مسافت کے مقدر اگر کسی کو جنت سے دور کھڑا کر دیا جائے تو فرمایا کہ اسے بھی جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ انسان جنت کی خوشبو نہیں پا سکے. یہ فرمان سننا تھا صحابہ پر قیامت آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. ان میں غلبہ لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے مقام پر فائز ہو، اچھا پہنے، اچھے جوتے ہو، اچھا لباس ہو. اور ظاہر ہے یہ اچھائی ایک قسم کی بڑائی کی علامت ہے، تو پھر تو جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل يحب الجمال، یہ چیزیں تو خوبصورتی ہیں، جمال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی تو پسند کرتا ہے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، اس میں کوئی قباحت نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے اچھا دیا ہے تو اچھا پہن کر، اچھا کھا کر تحدیث نعمت کرو، اللہ کی نعمت کا اعلان کرو کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں کی. فرمایا کہ یہ کبر نہیں، یہ جمال ہے. پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر کے دو شعبے، نمبر ایک الکبر بطر الحق وغمط الناس، نمبر ایک تکبر کا شعبہ یہ ہے کہ حق کا انکار کر دے، حق بات سامنے آ گئی اس کا انکار کر دے، کہہ دیا کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں. ہم تو فلاں امام کی بات مانیں گے، ہم تو حضرت جی سے پوچھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سن کر تکبر کرتا ہے، کہ ہمارے امام کو یہ حدیث نہیں ملے گی, اور جب حضرت جی کے سامنے پہنچتا ہے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے, گویا اللہ کی بڑی آئے. یہ ہے کبر, الکبر و بطر الحق. حق سامنے آئے اور اس کا انکار کر دے کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے, لیکن جس فقہ کو ماننے والا میں ہوں اس فقہ میں یہ بات ہوں. ٹھیک ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, نبی اسلام کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی, لیکن ہمارے مذہب میں یہ نہیں. ہمارے مذہب میں تین طلاقیں تین نہیں ہوں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے گھروں کا بیڑا غرق کرو, ان کے خاندانوں کو اجاڑو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ کی حدیثوں کا انکار کرو. یہ حال کتنا بطر الحق, حق کو نہ ماننا, یہ تکبر کا پہلا شعبہ. اور دوسرا شعبہ کیا ہے؟ وغمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھ لو کسی بنیاد پر, چاہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہو, چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو, رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو, کسی بھی اعتبار سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں حقارت کا جذبہ پیدا ہو. اس میں حقارت, یہ تو غلام برادری کا ہے, یہ تو غلام قوم کا ہے. فرمایا کہ یہ دو شعبے تکبر کے شعبے ہیں, اور یہ دو شعبے ان میں سے کوئی چیز اگر انسان میں پائی جائے تو وہ کبر ہے, اور جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. لہٰذا اللہ سے ڈرو, اور ان تمام کیفیات کو, ان دلی کیفیات کو دل سے نکالو. آج اقلیت کا دور ہے, اقلیت کی بنیاد پر ہنگامے خون ریز قتل و غارت ہو رہا ہے. حقیقت میں اقلیت کی صلاح ہے, لیکن میں بھی چاہتا ہوں, درد دل سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم ہماری جماعت ان لعنتوں سے محفوظ ہے. کیوں؟ اس نقطے کو یاد رکھو کہ یہ بیماریاں تب ہوں گی جب دین سے دوری ہو. جتنا انسان دیندار ہوگا اتنا اس کا دل پاک اور صاف ہوگا. لہٰذا جس کے دل میں کوئی امیدش ہو, کوئی سکون ہو, وہ سب سے پہلے اپنے دینی پہلو پر غور کرے. مجھے یہ غور کرے کہ میں دین سے دور ہوتا جا رہا ہوں, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما الفت بینہم ولکن اللہ الفت بین قلوبہم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ آئے تھے تو کتنے اختلافات رنگ و نسل کی بنیاد پر, اقلیت, حقارت, بغض, کینہ, عداوت, قتل و غارت, دری عام تھا. کتنے احتسابات, کتنے ہنگامے, یہ فرض البسوس کی لڑائی, قریب ترین لڑائی نبی اسلام کے دور, اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک قوم کے کھیت میں ایک کبوتری نے انڈے دے دیے, انہوں نے انڈوں کی حفاظت کے لیے مٹی کا گھونڈا ان پر بنا دیا. دوسری قوم کے اونٹ وہاں سے گزرے تو ایک اونٹ کا پاؤں گھونڈے پر پڑ گیا, انڈے ٹوٹ گئے. جس قوم کے کھیت میں انڈے ٹوٹے انہوں نے جا کے ان کا آدمی قتل کر دیا, انہوں نے آ کے ان کے دو قتل کر دیے, انہوں نے جا کے پھر بدلا لیا. نتیجہ یہ نکل لائی گئی, اور لڑائی 40 سال تک قائم رہی. اقلیت کی انتہا اس دور میں پیغمبر اسلام آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ آئے تو ان کی عدالتوں کا, ان کے بغض اور کینے کا جو عالم تھا, تو اگر میں آپ کو سارے خزانے دے دیتا, دنیا کی ساری دولتیں آپ کو دے دیتا کہ یہ دولتیں خرچ کرو اور ان کو راضی کراؤ, ان کی صلح کرواؤ, تو فرمایا کہ اگر آپ ساری دولتیں خرچ کر دیتے, انبار کے انبار نکال دیتے, تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. یعنی محبت کی بنیاد یہ چیز بن ہی نہیں سکتی. ولکن اللہ, اللہ, ہاں, اللہ نے محبت پیدا کی, دلوں کو ایسا ملا دیا کہ یہ الفت اور یہ محبت ایک مثالی محبت بن گئی. اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا؟ اللہ نے اپنا دین بھیجا, قرآن بھیجا, حدیث بھیجی, اس دین کو انہوں نے عمل کیا, ایسا عمل کیا کہ ان کے دل مل گئے. معنی یہ کہ دلوں کا ملنا اس دین کی بنیاد پر اللہ نے بھیجا. جب تک دین پر قائم رہو گے, دین پر تمسک ہوگا, دلی کیفیت ٹھیک رہے گی, نہ کوئی بغض ہوگا, نہ کوئی حسد ہوگا, نہ کینہ ہوگا, نہ کوئی اقلیت ہوگی. جتنا دین سے دور جاؤ گے اتنا یہ مرض دل میں داخل ہوتے جائیں گے. لہٰذا آپ کے پاس تو اللہ کا دین ہے, کتاب و سنت کی دولت ہے, اس دولت سے استفادہ کیجیے, اس دین پر تمسک اختیار کرو جیسا کہ صحابہ نے کیا. وہ آپس میں اس طرح مل جل گئے کہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا, مثالی معاشرہ. انصار اور مہاجرین کا میل جول ایک مثالی معاشرہ. مہاجر آئے, انصار نے کس طرح اپنے مال اور سامان اٹھا دیا. کسی نے کہا کہ فلاں غریب ہے, میرا آدھا مال اس کو دے دوں. کسی نے کہا فلاں بے گھر ہے, میرے گھر کے دو حصے کر کے ایک حصہ اس کو دے دوں. کسی نے کہا فلاں کی بیوی نہیں, میری دو بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, جب قسط ختم ہو جائے تو اس کا نکاح اس سے کما دوں. مثالی معاشرہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مثالی تعلق صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر اور توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر. اور آج کی دنیا میں یہ فسادات ہو رہے, تفرق کی کیفیت, یہ صرف اس لیے ہے کہ توحید کا حق ادا کرنا بھول گئے. اب کوئی حنفی بن گیا, کوئی شافی بن گیا, کوئی قادری, کوئی چشتی, کوئی سہر وردی, اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. مختلف گھڑے بن گئے, مختلف گروہ بن گئے, مختلف مرکز بن گئے, دلوں میں پھوٹ پڑ گئے. اگر ایک اللہ کی توحید ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہو تو یہ اشتراک اور یہ بغض اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک شخص کے بارے میں ان کی زبان سے ذرا سخت لفظ نکل جاتا ہے, وہ شخص روتا ہوا نبی اسلام کے پاس گیا. صدیق اکبر بھی پشیمان ہو گئے, اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگے, ابو بکر تم نے یہ کیا کر دیا. جب وہ شخص پہنچا تو پیچھے پیچھے صدیق اکبر بھی پہنچ گیا اور آ کر انتہائی دلگناہٹ کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرا دامن اس گناہ سے پاک اور صاف کرا دیجیے, معافی مانگتا ہوں. اگر میں نے زبان کے حق تلفی کی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. وہ شخص فوراً کہتا ہے یکسر اللہ اللہ کا یا ابا بکر, اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے, میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں. تو صدیق اکبر وہاں سے اٹھے اور آنکھوں سے آنکھ جا رہے. یہ نشانی بات ہے کہ اگر دل میں ذرا سی بات آ بھی گئی تو اس کے ازالہ کے لیے فوراً تیار ہو جاتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے تمہیں بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں علیہ ہوں رجل من اہل الجنہ, ابھی ایک شخص تم پر آنے والا ہے, وہ شخص جنتی, میں اسے اس کے جنتی ہونے کی شہادت دیتا ہوں. چنانچہ ایک شخص آئے, اس نے آپ اسلام کہا آگے بیٹھ. دوسرے دن پھر وہی مجلس قائم, نبی اسلام نے فرمایا جنت, ابھی تم پر ایک شخص آنے والا ہے, وہ جنتی. چنانچہ دوسرے دن بھی وہی شخص آیا, آ کر سلام کی اور بیٹھ. تیسرے دن پھر وہی نشست, پیغمبر علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے, وہ جنتی. تیسرے دن بھی وہی شخص آیا اور آ کر سلام کر کے بیٹھ گیا. ایک صحابی نے یہ چیز نوٹ کی ہوئی تھی, وہ تیسرے دن اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا, حتیٰ کہ اس کے گھر میں چلا گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ حلف, یہ قسم کھائی ہوئی کہ میں تین دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا. تو کیا تم تین دن بھی اپنے گھر میں رکھو گے؟ مقصد کیا تھا کہ میں دیکھوں اس کا عمل کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں, یہ بھی آتا ہے, جو عمل ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتا ہے, لیکن گھر میں اس کا کیا کردار ہے, کیا عمل ہے, ذرا جائزہ لوں تاکہ اسی عمل کو, اسی کردار کو میں بھی اپناؤں. چنانچہ تین دن اور تین راتیں وہاں رہا, اس کا عمل دیکھا اور تین دن کے بعد پھر جانے لگا وہاں سے. اب میں جا رہا ہوں, اس نے بلایا اور کہا کہ تم اپنے دل کی بات بتاؤ. تو اس صحابی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر سے کوئی ناراضگی نہیں, اور نہ ہی میں نے ایسا ارادہ کیا تھا کہ میں تین دن کے لیے اپنے گھر نہیں جاؤں گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تم تین دن جب آئے ہو, نبی اسلام نے تمہارے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ابھی ایک شخص آئے گا, وہ جنتی ہے. اور مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تمہارا عمل دیکھوں, تمہارا کردار دیکھوں, ساتھ اسے اپنانے کی کوشش کروں. تو اس شخص نے کہا پھر بتاؤ تم نے کیا دیکھا, ان تین دنوں میں تم نے کیا حاصل کیا. اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, جو عمل تم کرتے ہو وہ ہم بھی کرتے ہیں, وہ ایسی امتیازی بات نہیں ہے. اس نے کہا ہاں, جو عمل تم کرتے ہو وہ میں بھی کرتا ہوں, ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں. اور فرق کیسے ہو, وہ صحابہ کرام ان صحابہ کا ایک ہی ہدف تھا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اور پیروی میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی پانچ نمازیں پڑھے کوئی دس نمازیں پڑھے, نہیں, عمل ایک ہی تھا, ظاہری کردار ایک ہی تھا. اس شخص نے کہا ہاں ایک بات ہے جس کی میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بات یہ ہے کہ لا اجد فی قلبی حقا لاحد، میرے دل میں کسی مسلمان کے حق میں کوئی سینا، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی فراق یا کوئی فریبکاری نہیں. کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ عداوت، کسی کے ساتھ رنجش، کسی کا سینا اپنے دل میں بٹھا کے رکھنا، یہ تمام چیزیں میرے دل سے اٹھ چکی ہیں، میرا دل سے خالی ہو چکا ہے. یہ چیز ہے بلا احسد ولا احد، اور میں کسی پر حسد بھی نہیں کرتا، نہ میں حاسد ہوں اور نہ میں سینا پرور ہوں، نہ کسی کو دھوکہ دینے والا ہوں، میرا دل بالکل پاک اور صاف ہے. اگر یہ چیز اس خوشخبری کا باعث ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس صحابی نے کہا ہاں یہ وہ چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے امتیاز دے. دیکھا آپ نے ایک طرف سینا رکھنے کا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی قبول نہیں کرتا، اور دوسری طرف دل کو پاک اور صاف رکھنے کا اجر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا میں جنت کی مثال کے دے رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے. تین دن تک مسافر فرما رہے ہیں جب یہ شخص آئے گا وہ جنتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کلکم من آدم و آدم خلق من تراب. اصلیت کیسی؟ اگر تم دیندار ہو تو تم سب کی سب اولاد آدم ہو. اللہ تعالیٰ نے اس یکسانیت کے لیے تمہاری شرکت ایک ہی رکھی. اگر شرکت میں فرق ہوتا، کوئی پانی سے بنا، کوئی شہد سے بنا، کوئی دودھ سے بنا، کوئی مچھلی سے بنا، کوئی سونے سے، کوئی چاندی سے، کوئی لوہے سے، اگر شرکت میں فرق ہوتا تو پھر تو بنیاد تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقریب کو تحس نحس کر کے اور یہ ارشاد فرما کے کل من آدم و آدم خلق من تراب، تم سب اولاد آدم ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. انسان کی خلقت کو، انسان کی فطرت کو بالکل متحد کر دیا تاکہ کوئی تفریق نہ رہے، کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا فضل عربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی ابیض ولا لأبیض علی احمر الا بالتقوی. کہ لوگوں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو سفید پر، کسی سفید کو سرخ رنگ والے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی توفیق نہیں. خلقت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کوئی فوقیت نہیں، کوئی امتیاز نہیں. ہاں دینی اعتبار سے امتیاز کی بنیاد اور فوقیت کی بنیاد صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے تقوی. الا بالتقوی، جو تم میں سے متقی ہوگا بڑا افضل و اعلیٰ ہوگا. ان اول الناس المتقون اين كانوا ومن كانوا. نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا کہ مجھ سے قریب ترین انسان وہ ہے کہ متقی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور چاہے وہ کہاں بھی ہو. اگر متقی ہے تو مجھ سے قریب ترین انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. حبشہ کا کیا غلام ہے لیکن متقی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ نبی اسلام کے قریب ترین. نبی اسلام جب معراج سے آتے ہیں تو بلال سے پوچھتے ہیں کہ اخبرنی بأرجع عملک، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ انی سمعت خصبۃ نعالک فی الجنہ، جنت میں جہاں بھی گیا میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی، تم چل رہے ہو گئے. یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، اے بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر، کیا رنگ کا حبشی غلام ہے، موٹے موٹے ہوٹ ہے، موٹا ناک ہے، راہ کیا رنگ ہے، پتا نہیں کس قوم سے تھا، کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا تھا، لیکن دیندار تھا، متقی تھا. نبی علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا. فرمان پارسی فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، اے محمد کے گھر والوں سلمان محمد کے خاندان سے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ غلام تھا، فارسی نسل تھا، پتا نہیں کون سا قبیلہ تھا، کون سی قوم تھی، لیکن گھر والوں کو خطاب کیا کہ سب سن لو سلمان میرے گھر کا ایک فرد. یہی تقوی اگر نہیں تھا، دینداری نہیں تھی، تو خاندان قریش کا قسم و چراغ ابو لہب، جس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ لہب کہتے ہیں چنگارے کو، آگ کے سونے سے، اس طرح اس کا رنگ تھا اور بدن تھا، چمکدار رنگ کا مالک ابو لہب اس کی کنیت. وہ متقی نہیں تھا، دیندار نہیں تھا. قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب المطلب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. حالانکہ محمد کا چچا ہے. ابھی بکری کی بنیاد کیا ہے؟ باہری رشتے، باہری تعلق، ہر چیز نہیں. نبی اسلام فرما رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے میرے دل کے ٹکڑے، محمد کے دل کے ٹکڑے فاطمہ محمد کی بیٹی ارم علی باش انکی مت سکے میرے نار اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا جہنم سے بچنا ہے تو خود بچنا اپنا عمل خود کرنا لا اغنی عنک من اللہ شیئا اللہ کے دربار میں تمہارے کچھ کام نہ آتے من بچتا بھی عمل لم یسر لہ نصر جس کے عمل کی سواری کمزور ہو گئی اس کا دنیا کا کوئی تعلق دنیا کا کوئی عہدہ دنیا کی کوئی برتری دنیا کا کوئی اونچا مقام قیامت کے دن نہیں بتا سکے گا یہ سب کا سب تقویٰ ہے تقویٰ کی بنیاد پر ہے لہذا ان ساری تفریقات کو مٹا کر ان تمام تفریقات کو مٹا کر یکجان ہو جاؤ اور صحیح معنی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرو اور اللہ کے دین کے ساتھ تمتع اختیار کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بحال کرو اگر گھر میں کوئی ناراضگی ہے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کیا من حق الناس بحسن طہارتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اگر ایک طرف اکیلا میں ہوں اور دوسری طرف پوری کائنات کھڑی ہو اکیلا ایک طرف میں کھڑا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے اچھے تعلق اور سب سے اچھی صحبت کا مستحق کون ہے میں کسی ٹیم سے ملاؤں اپنے ساتھ اس پوری کائنات میں دوست بھی ہیں آباد بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں باپ بھی ہے ماں بھی ہے اولاد بھی ہے سب ہے اس کو اپنے ساتھ ملاؤں سب سے پہلے تو نبی اسلام کہا کہ امک سب سے پہلے اپنی ماں کو نکال لیں سب سے پہلے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اس نے کہا اچھا ثم من پھر کس کو نکالوں فرمایا ثم امک پھر اپنی ماں کو اس نے کہا ثم من پھر کس کو فرمایا ثم امک پھر اپنی ماں کو تین بار آپ نے فرمایا نبی رسول اللہ اسلام نے فرمایا کہ تم دن میں من ادر کا بال گئی ہے اور اصد ہوا تم چر فلم جب خلا ہو جنت تو اس شخص کے لیے پھٹکار ہو وہ لعنت کا مستحق ہے جس نے بھراتے کی حالت میں اپنے والدین کو پا لیا اپنی ماں کو پا لیا اور جنت میں نہیں جا سکتا لہٰذا گھر والوں کے ساتھ تعلق پیدا کر نبی اسلام نے فرمایا کہ الرحم من وصلہ فوصلہ اللہ ومن قطعہ فقطعہ اللہ کہ رشتے داری یہ تمام کے تمام رشتے یہ رحم اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں اور رحم جو ہے رحمان سے نکلا اللہ کے فطر رحمان اور رشتے داری کے لیے رحم فرمایا کہ من وصلہ ہوں جس نے ان کو ملا لیا وصلہ اللہ اللہ ان کو ملا لے گا اپنے ساتھ ومن قطعہ جس نے ان کو توڑ دیا فقط قطعہ اللہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے توڑ دے کر جدا ہے جب تمام تعلقات کو سامنے رکھو اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اگر یہ موجود ہو تو تمام بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اگر تقویٰ نہ ہو تو تمام بگاڑ ایک انسان پر آ سکتا
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخذ بعض الحمد لله رب العالمين